بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کی پیدائش سے وفات تک ہر موقع پر گائیڈنگ کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. جس مذہب نے تھوکنے تک کا طریقہ بتایا ہو تو کیا اس مذہب کے ماننے والوں پر حالات آ جائیں تو اس سلسلے میں رہبری نہ کی ہو، رہنمائی نہ کی ہو. اس لیے میرے بھائی، جب ہم پر حالات آئیں تو ہمارا سب سے پہلا تقاضا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا: وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے. اگر ظالمین کا آپ پر تسلط ہو رہا ہے تو یہ بھی ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہذا اس کا حل یہ کہ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو. گزشتہ پورا مہینہ یہاں وہاں پھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کا کون سا حصہ بیان کیا جائے؟ 63 سالہ زندگی کی پوری سیرت تو ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی. لہذا آج کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا پہلو بیان کیا جائے گا کہ جس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے امت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، گھر میں بھی پریشان، باہر بھی پریشان، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی. اس طرف توجہ دلائی جائے گی. آپ توجہ سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. مطلب جو قرآن ہے وہی حضور کے اخلاق ہیں. قرآن جن بات کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے رسول اسی کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھاتے ہیں. اب دیکھیے، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتوں کا سبق دے رہے ہیں کہ یہ اختیار کرو، اور وہی نبی کی تعلیم بھی، نبی نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش لینے کے لیے، مغفرت لینے کے لیے لپکو، آگے بڑھو، دوڑو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کو لینے کے لیے آگے بڑھو، لپکو. کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. وہ جنت اصل میں بنائی گئی کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقی کسے کہتے ہیں؟ اس آیت میں متقیوں کی چار علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، گویا یہ چار علامتیں جو اپنے اندر پیدا کر لے وہ متقی ہے، اور جو متقی ہو جائے گا جنت اس کو ضرور ملے. چار علامتوں میں پہلی علامت ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنی جان و مال کو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پہلی علامت. دوسری علامت ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، دوسری علامت یہ ہے کہ ان کو جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کی بات پر غصہ آنا یہ طبعی اور فطری چیز ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ انسان ہی نہیں، وہ گدھا ہے. لہذا غصے کی بات پر تو غصہ آئے گا، پر اب آگے کا سبق معلوم کرو کہ غصے کے آنے کے بعد کرنا کیا چاہیے. دیکھو بہت باریک فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے ابھی جمعہ کے پہلے کی چار رکعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پر اس کو سنت کے مطابق پڑھنا یہ الگ سنت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو، غصہ آنے کے بعد اب ہمارے نبی کی کیا تعلیم؟ غصہ آنے کے بعد ہم کیا کریں؟ گالی بک دیں، لافا مار دیں، کچھ بھی زبان سے، کیا ہے ہمارے نبی کی؟ اب سنو، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اوصنی، ہمیں کوئی وصیت فرمائی، ہمیں کوئی نصیحت فرمائی. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، کوئی بیان نہیں فرمایا، صرف ایک جملہ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. کیا مطلب؟ غصہ آئے تو غصے کو پی جانا. پھر انہوں نے درخواست کی، اس کے جواب میں بار بار حضور، حدیث میں آتا فردد مرارن، کہ حضور بار بار ایک ہی بات کو دہراتے رہے. وہ نصیحت اور وصیت کی درخواست کرتے رہے تو اس کے جواب میں حضور ایک ہی بات، کیا؟ غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. ایک صحابی کہتے ففکر، تو میں نے اس میں غور کیا کہ آخر اللہ کے رسول ایک ہی بات تو کیوں دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں. کہتے جب میں نے غور کیا تو مجھ پر یہ راز کھلا فَإِنَّ الْغَضَبَ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی غصہ آنے کے بعد اس کو روکے گا نہیں، پیے گا نہیں، کنٹرول نہیں کرے گا، تو یہ غصہ ہر برائی کو جمع کر دے گا. فَإِنَّ الْغَضَبَ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ. دیکھیے سامنے والے نے آپ کو غصہ دلایا، اب غصے کو اگر آپ نے نہیں پیا تو ہو سکتا ہے بے قابو ہو کر آپ سامنے والے کو گالی بک دیں. یہ آپ نے جو گالی بکا یہ کیسا عمل؟ اللہ کے رسول سے پوچھی، حضور فرماتے اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالی گلوچ کرے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی. غصے کو اگر آپ نے نہیں پیا تو آپ کیا کریں گے؟ سامنے والے کو لافا مار دیں گے، اب آپ ظالم ہو گئے. قرآن کہتا ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ظلم کرنے والے. اگر آپ نے غصے کو نہیں پیا اور اس کی وجہ سے آپ نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو صرف 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند کر دے اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اور اس سے آگے بڑھ کے ایک حدیث میں اگر کسی نے کسی 1 سال تک سلام کلام بند رکھا تو وہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کسفا کی دمی ہی، جیسے کہ اس نے اس کا خون کر دیا. آج مسلمانوں کا حال کیا معلوم ہے؟ آپ کے کرناٹک کا ایک شہر ہے، نام نہیں لوں گا، وہاں ایک گھر میں ذکر کی مجلس ہوئی، ہمارے ایک مفتی صاحب گئے بیان کے لیے، تو کہنے لگے گھر کی کارگزاری یہ سامنے آئی کہ اس گھر میں ساس بہو میں 7 سال سے بات چیت بند ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کی اجازت نہیں، اور یہاں گناہ کر کر کے دل اتنے پتھر اور سخت ہو چکے ہیں، اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور 7 سال سے بات چیت بند ہے. بس غصہ آ گیا، غصے میں بے قابو ہو گئے. پھر آگے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے لافا بھی نہیں مارا، गाली भी नहीं दिया, बातचीत भी आपने बंद नहीं की, लेकिन अगर आपने अपने दिल की फ्रिज में उसके लिए बदखाही का जज्बा छुपा के रख लिया, बाद मरतबा क्या होता है, कोई सामने वाला ताकतवर होता है वो मार देता है और कमजोर को गुस्सा दिला देता है, वो कमजोर आदमी बदला नहीं ले पाता, तो दिल के अंदर बुराई का जज्बा छुपा लेता है, अच्छा ठीक है घबराओ मत बताऊंगा। ये जो बुराई का जज्बा दिल में आपने छुपा लिया, इसका नाम है कीना, इसका नाम है बोस। ये इतनी खतरनाक चीज है कि वो शबे बरात की जो रात आती है ना, जिसमें अल्लाह ताला करोड़ों को जहन्नम से, हजारों लाखों को, पता नहीं कितनों को जहन्नम से आजाद फरमाते, ऐसी बाबरकत रात में भी वो शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम होता है जो दिल में किसी मुसलमान के मुतालिक कीना रख। देखिए ये गुस्से के सब बच्चे हैं ना, बता रहा हूं, ये गुस्सा आपने गुस्से को पिया नहीं ना, क्या क्या बच्चे जन्म दे रहा, जुल्म को जन्म देगा, गुस्से को और उसके साथ गाली को जन्म देगा, बातचीत छोड़ने को जन्म देगा, और साहब कीना और हसद और आगे होते होते कत्ल और मर्डर तक कीनों बताया। महाराष्ट्र के एक शहर में पहुंचा तो एक साहब ने कहा हमारे हादसा हो गया। भाई क्या हादसा हुआ, बोले एक बाप बेटे में जमीन के किसी मामले में तू तू मैं हो गई, बट बेटा गुस्से को पी नहीं सका, बेकाबू होके उसने अपने हाथों अपने बाप का मर्डर कर दिया, बाप तो मर गया और इसको उठा के लेके जेल में चले। अब वो मर्डर करने के बाद खुद पछता रहा होगा, शर्मिंदा होगा, मगर अब होता क्या, अब तो हाथ से निकल गया वो। ये इतना बड़ा खतरनाक जो केस हुआ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक तालीम को छोड़ने की वजह से हुआ है। हुजूर ने क्या फरमाया था, गुस्से को पीछा। मैं क्या क्या गुस्से के नुकसान बताऊं, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और सीरत में आप गौर कीजिए, आप पर बहुत हालात ऐसे आए कि लोगों ने आपकी जान पर हमला किया, आपकी आबरू पर हमला किया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मन तक़म्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सी शैअन क़त्तु औ कमा क़ाल, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जात के लिए कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। अब आइए आपको सीरत के पास ले चलते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ सफर कर रहे थे, हुजूर हमारे साथ चल रहे थे, हम भी हुजूर के साथ चल रहे थे। उस दिन हुजूर ने अपने जिस्म मुबारक पर जो चादर ज़ेबतन फरमाई थी, वो नजरान की बनी हुई बड़ी खूबसूरत चादर थी, उसका किनारा जरा मोटा था। बस अल्लाह के रसूल हमारे साथ चल रहे थे, इतने में एक आराबी आता है, वो निहायत गुस्ताखाना अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को खींचता है, इतनी जोर से खींचता है कि वो खींचते खींचते हुजूर उसके सीने के करीब आ गए। सिर्फ इतने नहीं किया, उसके बाद कहता है मोहम्मद तुम्हारे पास जो माल है तुम्हारे बाप का नहीं, अल्लाह का है, लिहाजा मेरे ऊंट को गल्ले से भर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। अब इस हरकत पर गुस्सा आना फितरी बात है, तबई बात, क्यों नहीं गुस्सा आया होगा हुजूर को, आया बहुत गुस्सा आया, मगर अल्लाह के रसूल ने उसको जब्त किया, पिया। हुजूर ने जवाब में एक ही जुमला इरशाद फरमाया कि ठीक है मेरे पास जो माल है वो मेरा नहीं अल्लाह का है, लेकिन मैं तो अल्लाह का गुलाम हूं, और तुमने मगर मेरे साथ जो ज्यादती की है, ये गर्दन पे जो निशान पड़ गया, इसका किसास दो, बदला दो। वो कह रहा है मैं बदला नहीं दूंगा। फिर हुजूर ने खामोशी इख्तियार, फिर वो कह रहा है बदला दो। हुजूर फिर फरमा रहे हैं बदला दो, कह रहा है मैं बदला नहीं दूंगा। ऐसा बार बार हुआ। इस सब के बावजूद अल्लाह के रसूल ने गुस्से को जब्त किया, पिया और उसको माफ किया। मजीद एहसान फरमाया कि हुजूर ने सहाबा से कहा अच्छा ये जो ऊंट लेके आया है इसके एक ऊंट को खजूरों से भर दो और एक ऊंट को जौ से भर दो। ये नबी की शान है कि कुरान जिस बात की तालीम देता है खुद अल्लाह के रसूल उस पर अमल करते हैं और अमल करके अपने मानने वाले को उसी की तालीम देते हैं। यहां ठहर के तरह एक बारीक चीज समझने की बात है। एक है किसी ने हमारी जात को नुकसान पहुंचाया, हमारे नफ्स को नुकसान पहुंचाया, हम बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, बदला नहीं लेंगे, लेकिन अगर दीन का नुकसान हो रहा है अब उस वक्त बर्दाश्त की इजाजत नहीं। देखिए अल्लाह के रसूल की जात पर हमला हुआ तो हुजूर ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब दीन पर आंच आई तो हुजूर बदर में गए, उहद में गए, कहां कहां गए और बड़ी बड़ी कुर्बानियां बर्दाश्त। आज मामला उल्टा है, आज हमारे घर में हमारा बच्चा नमाज छोड़ रहा है, दीन का नुकसान कर रहा है, हमारे सर पर जू तक नहीं रेंग रही। हमारे घर में गाना बाजा हो रहा है, अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है, हम उस पर हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। हाँ हमें किसी ने गाली दिया, अब हम लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से से बेकाबू हो रहे हैं। ये बारीक फर्क समझने की बात कि کہ دین پر آنچ آئے تو ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہماری ذات پر کوئی حملہ کرے، ہماری عزت کو، آبرو کو نقصان پہنچائے، ہم برداشت کریں گے، صبر کریں گے، معاف کریں گے، بلکہ مزید احسان کریں گے. اب سنیے، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا. دوسرا واقعہ، زید ابن سانہ نام کے ایک یہودی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لے رکھا تھا، اور ایک ٹائم متعین تھا کہ فلاں دن آپ کا قرضہ واپس کر دیں گے. ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، وہ وقت کے آنے سے کئی دن بلکہ 3 دن پہلے وہ یہودی آتا ہے اور حضور کے گردن مبارک سے چادر کو اتار لیتا ہے اور ٹرانے لگتا ہے کہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ بڑے نادہندہ ہوتے، مطلب یہ کہ لے کر بیٹھ جاتے، دینے کا نام نہیں لیتے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عاشق سامنے تو وہ کیسے برداشت کرتے، فوراً اس یہودی کو جھڑک دیا. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی، کہا عمر تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا تم یہ کرتے کہ مجھ سے یوں کہتے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے ان کا قرضہ لیا ہے تو آپ ادا فرما دیجیے، اور ان کو یہ سمجھاتے کہ تم اپنے تقاضے کو کرو، اپنے قرضے کو مانگو، مگر شرافت سے مانگو، تہذیب سے مانگو، یہ بدتمیزی کیوں کر رہا، یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. لہذا عمر جاؤ ان کا اب قرضہ بھی ادا کرو، اور تم نے ان کو جو جھڑک دیا تھا، ڈانٹ دیا تھا، اس کے بدلے میں 20 سال زیادہ دینا تاکہ ان کا کفارہ ادا ہو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم. دو واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تیسرا واقعہ سنیے، ایک یہودی بہت بڑے عالم ہیں، ان سے اللہ کے رسول کے کچھ قرض کا معاملہ ہے، حضور نے قرض لے رکھا ہے اور وہ تقاضا کرنے آ گئے. حضور نے کہا بھی میرے پاس دینے کو نہیں. کہنے لگا آپ نہیں دیں گے، میں یہ بیٹھ جاؤں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. اب ان کی وجہ سے اللہ کے رسول بیٹھ گئے. کتنی دیر بیٹھے؟ یوں لکھا ہے کہ ظہر کا وقت گزر گیا، حضور بیٹھے رہے، وہیں نماز ہوئی. عصر کا وقت گزر گیا، وہیں عصر بھی ہوئی. مغرب کا وقت گزر گیا، وہیں حضور نے مغرب پڑھی. عشاء کا وقت، یہاں تک کہ اگلے دن کی فجر ہو گئی. اب صحابہ یہ منظر دیکھ کے تلملا رہے ہیں کہ ایک یہودی نے میرے نبی کو روک رکھا ہے، اور چاہ رہے ہیں کہ حضور اجازت دیں ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر حضور روکے رکھے. کہا نہیں، کسی معاہد کے ساتھ ظلم کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں. لہذا حضور نے بھی صبر کیا، صحابہ نے بھی صبر کیا. جب اگلا دن سورج نکل آیا، کچھ سورج بلند ہو گیا، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اسی یہودی نے بآواز بلند کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یعنی وہی جو بظاہر دشمن نظر آ رہا تھا، اب وہ حضور کی غلامی میں داخل ہو رہا، کلمہ پڑھ رہا. تو صحابہ نے کہا بھائی جب تمہیں کلمہ پڑھنا تھا، حضور کی غلامی میں داخل ہونا تھا، تو یہ ساری حرکتیں کیوں کی، پریشان کیا یہاں تک؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری مذہبی کتاب توریت میں رسول برحق کی کچھ علامتیں لکھی تھیں، بس وہ ایک ایک علامت کو میں چیک کرتا گیا، حضور اس پر پورے اترتے گئے اترتے گئے، ایک علامت کو چیک کرنا باقی رہ گیا، تو اس کے لیے میں نے سب حرکتیں کی. کہا وہ علامت کیا تھی جس کو تم چیک کر رہے تھے؟ کہا میری مذہبی کتاب میں یہ لکھا تھا، وہ رسول برحق جو ہوں گے بد زبان نہیں ہوں گے، یعنی ان کو ستایا جائے گا، غصہ دلایا جائے گا تو برداشت کریں گے، صبر کریں گے، بد زبانی نہیں کریں. بس یہ چیک کرنے کے لیے میں نے ساری حرکتیں کی، اور جب چیک کر لیا واقعی حضور پورے اترے، اور یا رسول اللہ مجھے مال وال کی ضرورت نہیں، میں تو بہت بڑا مالدار آدمی ہوں اور اپنے سارے مال کا آدھا آپ کے خدمت میں لا رہا ہوں، آپ جو چاہے کریں. اس کے علاوہ بخاری کا وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور گرمی کا موسم ہے، تھک کے چور ہے، آرام کا تقاضا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے حضور لیٹ گئے، اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا. ایک دشمن جو جانی دشمن بہت دنوں سے تاک میں تھا، اس نے موقع غنیمت سمجھا اور حضور کی تلوار پر آ کے قبضہ کیا، اور اس تلوار پر قبضہ کرنے کے بعد نہایت گستاخانہ انداز میں حضور کو بیدار کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا میں یمنعک منی، میری اس تلوار سے اب آپ کو کون بچائے گا؟ حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میرا بچانے والا بولو اللہ ہے. پھر نے اس نے دوسری مرتبہ للکارا، پھر کہا میں یمنعک منی، پھر حضور نے فرمایا میرا بچانے والا اللہ. حدیث میں کہ جب تیسری مرتبہ اس نے اس کلمے کو دہرایا اور اس کے جواب میں حضور نے فرمایا میرا بچانے والا اللہ ہے، تو اس لفظ اللہ کی یہ تاثیر ظاہر ہوئی کہ اس کے پورے بدن پر کپکپی آ گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اللہ کے رسول نے تلوار کو سنبھالا، اب فرمایا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟
तो उसका भरोसा तो अल्लाह पर था नहीं, साफ साफ कहने लगा अब तो आपकी रहमो करम ही हमसे बचा, हमें बचा सकते हैं, हुजूर से रहमो करम की दरख्वास्त करने लगा। ऐसे जानी दुश्मन को कब्जे कुदरत में आने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया बोलो, माफ किया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वल याफू वल यस्फहू, माफ कर दो, दरगुजर कर दो, अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो हमारे नबी की सुन्नतों में एक अजीम सुन्नत यह है कि हमें गुस्सा आए तो पहले हम गुस्से को पी जाएं और उसके बाद सामने वाले ने अगर हमारे साथ कोई जुल्म किया है, ज्यादती की है, तो हम उसको अल्लाह के लिए माफ कर दें। और आला दर्जे की बात यह है कि मजीद उसके साथ एहसान करें। हम और आप जिसके मानने वाले हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबिर ने सब एक एक हदीस पर अमल करके दिखाया, हर हर सुन्नत पर अमल किया। आज हमारा हाल क्या है, बस वो सुन्नत जो हमें मीठी मीठी लगे, वो सुन्नत जो नफ्स के मुताबिक हो उसे तो ले लेते हैं, और जिस सुन्नत पर अमल करने में कुछ मुजाहिदा हो, मशक्कत हो, पापड़ बेलने पड़े और नफ्स की मुखालफत करनी पड़े, वो सुन्नत को छोड़ देते। एक बहुत बड़े मुहद्दिस का वाकया याद आया, सुनो। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो जमाने तक दरस कुरान देते रहे, दरस हदीस सुनाते रहे। उनका एक शागिर था, उनकी मजलिस में बहुत जमाने तक शिरकत की, दरस कुरान सुनता रहा, दरस हदीस सुनता रहा। बहुत जमाने के बाद जब वो रुखसत होकर जाने लगा तो हजरत ने पूछा, तो इतने दिन तक मेरे पास रहा, कुरान हदीस को सुनता रहा, क्या तू पल्ले में लेके जा रहा, क्या तुझे याद है, क्या महफूज है? उसने कहा, हजरत बातें तो हमने आपसे बहुत सुनी, कुरान की बहुत आयतें सुनी, पर सब आयतों में खाली एक आयत याद रही। हजरत ने हैरत का इजहार किया, बता इतनी सारी आयतें मैंने इतने जमाने से सुनाई, खाली एक आयत याद रही। अच्छा चल बता, वो एक आयत भी कौन सी याद रही? तो पता है उसने क्या कहा, कहा आपने एक मरतबा कुरान की आयत पढ़ी थी, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, कुरान में है, बस ये आयत याद रही। हजरत ने कहा, आयत भी वही याद रही जो नफ्स के मुताबिक थी? अच्छा बता, हदीसें बहुत सारी मैंने सुनाई, कि कौन सी हदीस याद है? कहा हदीसें भी बहुत सारी सुनी पर एक ही हदीस याद रही, वो कौन सी? कहा आपने एक मरतबा सुनाया था, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, कि अल्लाह के रसूल को मीठा बहुत पसंद था। तो आज उम्मत का हाल ऐसी हो गया मेरे भाइयों कि सुन्नतों में भी बस वो सुन्नत हम लेते हैं जो मीठी हो, नफ्स के मुताबिक हो, और वो सुन्नत जिसमें नफ्स पर मुखालफत करनी पड़े, नफ्स पर तलवार चले और कुछ मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, ऐसी सारी सुन्नतों को छोड़ देते। मेरे भाइयों, ये गुस्से को न पीने की वजह से आज कितने खानदान उजड़ गए, कितने घर तबाह हो गए, कितने बच्चे बाप के प्यार से महरूम हो गए, बाप ने जरा सा गुस्से में बेकाबू होके उसकी मां को यानी अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब दोनों रोते फिर रहे, जिंदगी तबाह हो रही, इसकी वजह से कितने घर उजड़ गए। जाओ अदालतों का जायजा लो, अदालतें मुसलमानों के मुकदमा से भरी हुई है, करोड़ों रुपए उम्मत के जाये हो रहे हैं सिर्फ अदालतों के चक्कर काटने के। आप उसकी तह में पहुंचेंगे तो पता चला दो आदमी में खाली किसी बात में जरा सी तूतू में हुई थी, इन्होंने गुस्से को नहीं पिया, गुस्से में बेकाबू हो गए और उसके बाद फैसला लेने के लिए गैरों की अदालत में जा रहे हैं फैसला मांगने के। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत काफी नहीं थी? क्या सिद्दीक अकबर की अदालत काफी नहीं थी? फारूक आजम की अदालत काफी नहीं थी? अगर तुम्हें फैसला ही लेना था, अदल चाहिए था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते। पर आज हमारी अकल कैसी मारी गई, हम जो गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, कैसे अंधे हो जाते हैं कि हम अपना मुतालबा मांगने के लिए, फैसले की भीख मांगने के लिए गैरों की अदालत में जा रहा, और वहां क्या होता आप जानते ही, इधर का जेब खाली किया जा रहा, उधर का जेब खाली किया। एक बाप था, सुन लो क्या किस्सा हुआ। एक बाप था, उसका इंतकाल हो गया, उसके दो बेटे थे, सारी जायदाद को दोनों ने बराबर बराबर तकसीम कर लिया। एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसमें उलझ गए। बड़ा भाई कहने लगा, इसमें मैं आधा नहीं दूंगा, इस दरख्त को पालने में, बड़ा करने में मेरी मेहनत का दखल ज्यादा है, इसमें आधा नहीं दूंगा। छोटा उलझ गया कि साहब कैसे नहीं देंगे, जिस बाप की आप औलाद है उसी की मैं भी हूं, देना पड़ेगा। अब एक जरा सा माफ कर देता कि ये मेरा छोटा भाई है, लाओ इसको अल्लाह वास्ते दे दे। छोटा बर्दाश्त कर लेता कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, लाओ उसके एहतराम में छोड़ दें, गुस्से को पी जाएं, माफ कर दें। मगर किसी ने गुस्से को नहीं पिया, अब दोनों अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे। अब दोनों गए, اپنی طاقت خرچ کر رہے ہیں, سورس لگا رہے ہیں, فورس لگا رہے ہیں, پیسے خرچ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بہت دنوں تک مقدمہ چلتا رہا چلتا رہا. بہت دنوں کے بعد عدالت سے فیصلہ ہوا کہ ایسا کیا جائے کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے, اور کاٹنے کے بعد آدھا ان کو دے دیا جائے اور آدھا ان کو دے دیا جائے. بہت دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا, مگر پتا چلا یہ فیصلہ کب ہوا؟ یہ فیصلہ اس دن ہوا کہ دونوں لڑ کے اتنے کنگال ہو چکے تھے کہ اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ درختوں کو کٹوا کے اس کی لکڑی اپنے گھر اٹھانے کی مزدوری دے سکے. یہ حضور کی ایک سنت کو چھوڑنے کا انجام ہوا. حضور نے کہا تو غصے کو پی جاؤ. اگر وہ دونوں غصے کو پی گئے ہوتے امن چمن سے رہتے, سکون سے رہتے. تو میرے بھائیوں, حضور کی عظیم سنتوں میں ایک عظیم سنت ہے غصے کو اللہ کے لیے پی جانا اور مزید آگے بڑھ کر معاف کر دینا. معاف کرنے کے حدیث پاک میں اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. طبرانی بسند حسن کی روایت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حساب کتاب کے لیے روکے گئے ہوں گے, اسی درمیان میں اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا آ کے پکارے گا, ارے بھائی وہ کون کون لوگ ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے باقی ہے, وہ اٹھے اور وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. پوچھا جائے گا ایسے کون لوگ ہیں جن کا ثواب اللہ کے ذمے باقی ہے؟ کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کو درگزر کر دیتے تھے, معاف کر دیتے تھے. چنانچہ اس آواز پر ہزاروں ہزار لوگ اٹھیں گے اور بغیر کسی حساب کتاب کے جنت پہ چلے جائیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ سدھر جائے, معاشرے کی اصلاح ہو جائے, تو غصے کو پینے کی عادت ڈالو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی رہنمائی فرمائی کہ غصے کو کیسے پیئے. اگر غصہ آ جائے تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھ لو. کہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ زیادہ تر شیطان کی طرف سے. پھر بعض روایات میں کہ غصہ اگر آ گیا ہے آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر غصہ آ گیا ہے تو آپ وضو کر لیں, کیونکہ غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے اور شیطان بنا ہے آگ سے, اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی سے بہترین کوئی چیز نہیں. لہذا آپ وضو کر لیں گے تو غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے. علماء نے اس کا علاج یہ بتایا کہ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اگر اس کو آپ سامنے سے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں, نہیں خود ہٹ جائیں. اس وقت آپ کوئی اقدام نہ کریں, کیونکہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کریں گے ہو سکتا آپ بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے, پچھتانا پڑے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ایک سنت پر, خالی میٹھا سنت وہی اسی پر عمل نہیں کیا, یہ غصے کو پینے والی سنتوں پر بھی ہمارے اکابرین نے, بزرگان دین عمل کر کے دکھایا. ہم اور آپ جس کے ماننے والے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ, ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور سرے بازار سب کے سامنے اس نے حضرت کو گالیاں دے دی. اب غصہ آنا فطری بات تھی, چاہتے حضرت بھی گالی دے دیتے یا اپنے ماننے والوں کو اشارہ کر دیتے, ان کے دو ٹکڑے ہو جاتے, مگر نہیں, یہی موقع ہے اپنے کو سنبھالنے کا. اور عمل کا چانس دنیا میں ہے, جنت میں عمل کا موقع نہیں ملے گا. غصے کو پینے کا موقع آپ کو جنت میں نہیں ملے گا. غصے کو پینے کی جگہ یہ دنیا ہے, لوگوں کو معاف کرنے کی جگہ دنیا ہے. جنت میں جانے کے بعد آپ جو چاہیں گے سب ملے گا, کھانا ملے گا, پینا ملے گا, بیوی ملے گی, عیش ملیں گے, باغات ملیں گے, نہریں سب ملیں گی. صرف ایک چیز کا چانس آپ کو جنت میں نہیں ملے گا, وہ کیا ہے؟ نیکیاں کمانے کا. جنت میں جانے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب آپ کو مل جائے, اس کا آپ چانس نہیں. اس کو یہ دار العمل ہے, دنیا ہی میں اس کا چانس. ایک جوان بچی کا ایک وبائی بیماری میں انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا, پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا ابا نہ پوچھو, ہم پر بہت بوجھ ہے. اس وقت آپ لوگ دنیا میں ہیں, بہت کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں, مگر آپ غفلت میں ہیں. ہم اب ایسی جگہ آ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے. بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 100,000 نیکی لکھی جاتی. کتنی بولو؟ سب لوگ ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, 100,000 نیکی لکھ گئی. کہا ابو آپ اس وقت آپ دنیا میں ہیں, خالی 2 مرتبہ اگر سبحان اللہ پڑھ کے ہمیں اس کا ثواب بھیج دیں یا 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دیں, تو اس وقت ہمارے نزدیک آپ کے 2 مرتبہ سبحان اللہ کا بھیجا ہوا ثواب اور 2 نفل کا بھیجا ہوا ثواب ہمارے نزدیک آپ کی پوری دنیا سے زیادہ قیمت ہے. اس لیے میرے بھائیو, ایک ایک سانس کو وصول کرو, ایک ایک سانس کو غریمت سمجھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صورت, پیاری سیرت اور پیاری سنت کو اختیار کرو. اور یہ بھی یاد رکھو قرآن نے اس کی بھی دھمکی دی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ کیا وہ مقام ہے کہ کوئی ہمارے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کی اگر مخالفت کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر بھی کسی فتنے کے اندر آزمائش میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا. ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ اس نے صرف نبی کی ایک سنت غصے کو جو پینے کی تھی اس نے چھوڑ دیا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا, وہ اپنے باپ کا قاتل بن کے دنیا سے گئے. کتنا بڑا نقصان ہوا اس کا. اس لیے میرے بھائیو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرو, یہی سارے مسائل کا حل ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یا بنیا ان قدرتا ان تصبحا و تمسیا ولیس فی قلبک غش لعد ففعل. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے حضور فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے اگر تو اس طرح زندگی گزار سکتا ہے کہ صبح شام اس حال میں کرے کہ تیرے سینے میں کسی انسان کے متعلق کوئی کینہ نہ ہو, کوئی بغض نہ ہو, بدخائی کا جذبہ نہ ہو, اگر تو ایسی زندگی گزار سکتا ہے تو بس ایسی زندگی گزار. پھر حضور نے فرمایا وذالک من سنتی, یہ ہے میری سنت. اور آگے فرمائے ومن حب سنتی فقد حبنی, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے. آج لوگ حضور سے محبت کے خالی دعوے کرتے ہیں, زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, اور جب حضور کی سنت پر عمل کرنے کی بات آتی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حضور نے محبت کا تھرمامیٹر آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے, آپ کے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے اور کتنا آپ حضور سے قریب ہیں. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو شریعت و سنت کے کمپیوٹر میں ڈال کر چیک کرو, آپ کی زندگی سنت سے جتنا قریب ہے آپ سمجھیے آپ کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت. اور حضور نے بشارت دی ہے ومن احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اب آپ کو امام ابو حنیفہ رحمت, ہم آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, حنفی کسے کہیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اتباع کرے. آج ہم مسائل میں تو ابو حنیفہ کا اتباع کرتے ہیں لیکن اخلاق میں اتباع نہیں کرتے, قال میں ابو حنیفہ کا اتباع کرتے ہیں, حال میں ابو حنیفہ کا اتباع نہیں کرتے. کامل اتباع کر لو. ہمارے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول کے ایسے سچے غلام تھے کہ صرف ابو حنیفہ کی کوئی اتباع کر لے منزل تک پہنچ جائے گا, اللہ کی رضا مل جائے گی, اللہ کے رسول خوش ہو جائے. اب دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سر بازار سب کے سامنے گالی دی, اب اس پر غصہ آنا فطری بات تھی, مگر اس کے جواب میں حضرت نے گالی دی, کچھ نہیں کہا, سیدھے اپنے گھر تشریف لے گئے. اور تشریف لے جانے کے بعد ایک بہترین تشت کے اندر حضرت نے اس زمانے کے روپے کیا تھے, درہم و دینار, حضرت نے درہم و دینار سے اس کو بھر دیا, خوب سجایا, پھر اس کو ڈھانکا اور باقاعدہ اس کے دروازے پر پہنچے. دروازے پر حضرت نے دستک دی اور جیسے ہی وہ باہر آیا حضرت نے سلام کیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا بھائی آج آپ نے مجھ پر بہت احسان فرمایا ہے, اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں تھوڑا سا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لایا. بھائی کیا احسان کیا میں نے؟ کہا آج آپ نے جو سر بازار مجھے گالیاں دی اس کے بدلے میں اصل میں یہ ہوا کہ آپ نے اپنی بہت ساری نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دی. تو یہ آپ نے کیوں معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایک آدمی نے ظلم کیا ہوگا تو جس پر ظلم کیا ہوگا جو مظلوم ہوگا وہ مظلوم اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرے گا کہ اللہ مجھے بدلہ دلوائیے, تو وہاں پر بدلہ روپے پیسے سے تھوڑی ہوگا, وہاں نیکیوں سے بدلہ ہوگا, سامنے والے کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں. تو کہا آپ نے اصل میں جو گالی دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی بہت ساری نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دی, یہ مجھ پر آپ نے کتنا بڑا احسان فرمایا, لہذا اس احسان کے شکریہ میں کچھ ہدیہ لایا ہوں, آپ قبول فرما لے. اب اس کی وجہ سے وہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو گیا, اس کو احساس ہو گیا, پھر اس نے اس حرکت کو بھی توبہ کیا اور حضرت سے بھی معافی مانگی, اور آئندہ چل کے وہی شخص حضرت کے شاگردوں میں بن کر بڑا عالم بنا. یہ ہمارے نبی اور یہی قرآن کی تعلیم ہے. قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم, کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے مت دو, برائی کا بدلہ تم بھلائی سے اگر دو گے تو تمہارا جو کٹر دشمن ہوگا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی محبت پیدا فرما دیں گے وہی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. ایسے واقعات میں سناؤں میرے بھائیوں تو بہت کافی واقعات ہیں. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے غصہ آئے تو اللہ کے لیے غصے کو پی جاؤ. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. فرمایا پہلوان اور طاقتور وہ تھوڑی ہے جو کشتی میں اپنے مقابل کو پچھاڑ دے, اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. ہمارے ایک بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام شیخ تقی عثمانی صاحب, جسٹس بہت بڑے عالم ہیں. ان کے جو شیخ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب, وہ ایک مرتبہ اپنے مریدین متوسلین کی مجلس میں سب کے سامنے بیٹھے تھے, اچانک ان کا ایک رشتہ دار آیا اور آتے ہی اس نے گالیاں دینی شروع کر دی, بے تحاشا جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے بکے جا رہا ہے. حضرت اس کے جواب میں ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں, اچھا بھائی میری غلطی ہو گئی معاف کر دو اور میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں, مجھے معاف کر دو میں تلافی کر دوں گا. وہ جتنا گالی بکے جا رہا ہے اس کے جواب میں حضرت کوئی جملہ نہیں, خالی ایک ہی بات کہہ رہے. بات کیا ہے؟ بزرگوں نے بتایا کہ اپنی غلطی نہ ہو تو بھی اپنی غلطی مان لو جھگڑے کو دفن کرنے کے لیے, جھگڑے کو ختم کرنے, کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ اسے محل دلائیں گے. حضرت بار بار اسی کو دہراتے رہے, بھائی معاف کر دو بھائی. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ معاف کر دینے کا جملہ ایسا جیسے آپ نے آگ پر پانی ڈال دیا, اب وہ کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو گیا. یہ وہ ٹھنڈا ہو گیا وہ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں اس اللہ کے بندے کو غلط خبر مل گئی اور غلط اطلاع مل گئی, اس کے نتیجے میں ایسا ہوا. اور یہ جو کچھ کہہ رہا تھا میں ایک ایک بات کا جواب بھی دے سکتا تھا, میں اس کے جواب میں گالی بھی دے سکتا تھا, مگر نہیں, رشتہ داری کے حقوق ہیں. حدیث میں حضور نے فرمایا سل من قطعک, تم سے جو کٹے تم اس کو جوڑو, واف امن ظلمک, تمہارے ساتھ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. ہمارے نبی کی تعلیم ہے احسن الى من اساء الیک, تمہارے ساتھ جو برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کر. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی آیت کے ذیل میں حضرت نے ایک عجیب واقعہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے. حضرت زین العابدین کون تھے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کی ایک باندی تھی, انہیں وضو کرا رہی تھی, وضو کے دوران پانی کا لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا پانی حضرت کے بدن پہ گر گیا, کپڑا بھیگ گیا. اب غصہ آنا فطری بات تھی, مگر وہ باندی بھی اتنی قرآن کی ماہر تھی, جیسی اس نے دیکھا کہ حضرت کو غصہ آئے گا فوراً اسی آیت کو پڑھا والکاظمین الغیظ, کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت نے پی لیا, کچھ نہیں کہا. پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس, حضرت نے غصے کو پی لیا تھا لیکن اگر قیامت کے دن حضرت اس سے بدلہ لے تو اس کو بہت نقصان میں پڑ جائے گی. اس نے اگلی آیت پڑھا والعافین عن الناس, کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے واسطے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے. حضرت نے فرمایا جا بھائی میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے. حضرت نے اس پر بھی عمل کیا, کہنے لگے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا. تو میرے بھائی عمل کا موقع اسی دنیا میں ہے, اگر ہم صرف اسی ایک سنت پر عمل کر لیں کہ غصے کو پینا سیکھ لیں اور اپنے بھائیوں کو اپنے متعلقین کو معاف کرنا سیکھ لیں تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات مل جائے. اللہ کے رسول سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, حضور کی تعلیم سارے عالم کے لیے رحمت ہے. جتنا ہم حضور کی تعلیم کو کلیجے سے لگائیں گے اتنا ہمارے گھر میں رحمت آئے گی, ہماری زندگی میں رحمت آئے گی, ہمارے معاشرے میں رحمت آئے گی, پھر ہمارے اس معاشرے کو دیکھ کر دوسرے ہم سے قریب ہوں گے, لپکیں گے اور واقعی کہیں گے ان کے نبی رحمت بن کر آئے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی تعلیمات کو کلیجے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب